مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اور ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ مشرق وسطی میں امن عمل کے لیے اور داعش کو شکست دینے کے لیے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی حکمت عملی کیا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ 9 روزہ دورے پہ اپنے پڑاؤ کے دوسرے مرحلے میں، انہوں نے اسرائیل اور فلسطین دونوں قیادتوں کے ساتھ وہاں پہ ملاقاتیں کی ہیں، اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن قائم کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے، اور ان کے بقول وہ کسی ایسے معاہدے پر یقین رکھتے ہیں جو نہ صرف ان دونوں ملکوں اور دونوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان، بلکہ پورے ریجن کے اندر امن لا سکتا ہو۔ اس سے قبل مسٹر ٹرمپ نے سعودی عرب کے دورے میں 29 سے زیادہ، اور بعض فگرز کے مطابق تقریباً 50 مسلمان اکثریتی ممالک کی قیادت وہاں پہ موجود تھی، ان کے سربراہ اجلاس سے خطاب کیا، اور وہاں داعش کو شکست دینے پر مسلم دنیا میں اتحاد اور مشترکہ کوششوں پر ان کا فوکس رہا۔ آج کے پروگرام میں صدر کے پہلے غیر ملکی دورے میں انہی دو موضوعات کے حوالے سے ریفرنس میں ہم بات کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کے ساتھ آپ کا تعارف کروا دوں، ہمیں جوائن کیا ہے ایمان ملک نے، واشنگٹن بیسڈ ڈیفینس اینڈ سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ساتھ، پہلی بار ہمارے پروگرامز میں آئی ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ چودھری نعمان ظفر ہمارے ساتھ ہیں، ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل سیکیورٹی کے، یہاں پہ ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ رہے ہیں اور اس وقت سعودی عربیہ میں موجود ہیں۔ کچھ دیر بعد کامران بخاری بھی ہمیں جوائن کریں گے، سینئر فیلو ود سینٹر فار گلوبل پالیسی اینڈ فیلو ہیں ود پروگرام آن ایکسٹریمزم ایٹ جارج واشنگٹن یونیورسٹی۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ ایمان، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کا جو آپٹیمزم ہے، ان کا جو یہ تیقن، ان کی جو امید ہے کہ وہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل میں مددگار ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ ٹائم، سو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا وہ جیو پولیٹیکل سچویشن میں بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں جو ان کے اس آپٹیمزم کو وہ بیس کر رہی ہیں؟
تھینک یو ویری مچ اسد، پروگرام میں بلانے کا بہت شکریہ۔ دیکھیے، آپ کو پہلے کچھ چیزوں کے بارے میں نظر ثانی کرنی ہوگی کہ انہوں نے اپنی کیمپین کے دوران، اس کے بعد اپنی انوگریشن کے بعد، پھر ان کی جو ملاقات ہوئی فلسطینین لیڈر محمود عباس کے ساتھ واشنگٹن میں، تو اس کے ان تینوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ وہ مڈل ایسٹ پیس پروسیس کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں اور اس کو حل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب اس حل کا طریقہ کار کیا ہے، ان کے پرانے سٹیٹمنٹس کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے۔
میں پھر اس ریفرنس میں کوئسچن فریز کر لیتا ہوں، سوری اس قطع کلامی پہ، سو پھر ہمیں یہ بتائیے گا کہ ان کے جو ابتدائی دنوں میں ان کے جو سٹیٹمنٹس رہے ہیں یا ان کی جو انتخابی مہم کے دوران ان کے جو پلانز نظر آتے تھے بظاہر ان کی گفتگو سے، اس میں بھی کوئی آپ بڑا بنیادی کوئی شفٹ دیکھتے ہیں؟
جی بالکل، دیکھیے آپ اگر کچھ فیکٹرز کا جائزہ لیا جائے تو انہوں نے ڈیفینیٹلی انرجی سیکیورٹی کی بات کی تھی مڈل ایسٹ کے اندر، اس کے بعد ایک جو ہاسٹائل ریجنل ہیجمون ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بات کی تھی، اس کے بعد انہوں نے پولیٹیکل اینڈ اکنامک ریفارمس کے بارے میں بات کی تھی اور انٹرنل اسٹیبلٹی کے بارے میں بات کی تھی، اور اب ریسنٹلی ان کے سعودی عرب کے وزٹ کے اور کرنٹ وزٹ کے بارے میں جب دیکھا جائے تو انہوں نے ٹیررزم کو بھی ہولڈ کرنے اور چیک کرنے کی بات کی ہے۔ تو یہ میجر فیکٹرز انہوں نے پہلے بھی بات کی تھی اور ابھی بھی دوبارہ بات کی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سارے فیکٹرز کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں انٹینجیبل اور ٹینجیبل فیکٹرز کو بھی سامنے رکھ کے دیکھنی ہوں گی کہ ڈیفینیٹلی وہ چاہتے ہیں، انہوں نے احساس کی بات کی، انہوں نے آج دوبارہ بات کی کہ یو نو یہ مسئلہ حل کرنے سے پورے مڈل ایسٹ کا ماحول جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ اب اس ماحول کو بہتر بنانے میں ہمیں وہ فیکٹرز دیکھنے ہیں جو کہ ڈرائیورز آف فریجلٹی ہیں، جو بہت ڈیپ سیٹڈ ہیں، جن کے اندر بہت زیادہ ٹرسٹ کی ایشوز ہیں۔ اب وہ فلسطینین اور اسرائیلیز کے درمیان اس فضا جو ہے ٹرسٹ کی، اس کو کیسے ری کریٹ کیا جائے گا؟ دوسری طرف آپ دیکھیے، اگر سعودی عرب میں تو ایران کو بالکل سنگل آؤٹ کر دیا گیا ہے، تو وہ ایک جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ صرف ایران کے اندر تک محدود نہیں ہے، وہ آپ کے پورے مڈل ایسٹ میں ہے، ساؤتھ ایشیا میں ہے، پوری دنیا میں موجود ہے۔ تو ہاؤ ڈو یو سورٹ آف اچیو دیٹ پیس پروسیس جس میں ایک امپورٹنٹ سیکٹیرین پلر جو ہے اس کو آپ سنگل آؤٹ کر دیں؟ तो आई मीन यू नो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. बहुत अच्छी बात यह है कि एक नॉन ऑफेंसिव एटमॉस्फेयर जो है वो मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्रिएट हुआ है. एटलीस्ट एक सिंबॉलिक जो पैगाम है वो जा रहा है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे अचीव करेंगे ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा.
जी नुमान जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी. आप कैसे देखते हैं टिलरसन सेक्रेटरी स्टेट, वो भी ये कहते हैं कि इस लम्हे में एक खास अपॉर्चुनिटी और मौका मौजूद है कि आगे बढ़ा जा सकता है, चीज़ों को आगे ले जाया जा सकता है. क्या तब्दीलियाँ हैं वाकईतन, जैसे ईमान कह रही हैं कि कैसा एटमॉस्फेयर है जो एटलीस्ट जो है नॉन ऑफेंसिव है, सो क्या यही उसकी बुनियाद है? और फिर ख़ास तौर पर जब आप फिकही बुनियादों पर या सेक्टेरियन बुनियादों के ऊपर एक डिवाइड करते हुए भी नज़र आ रही हूँ, तो क्या उसके साथ ये इसराइल पैलेस्टीनियन इशू को रिजॉल्व करना आसान होगा?
देखें, ये जो स्टेटमेंट्स और एक्शंस हमें नजर आ रहे हैं इसमें और जो पास्ट में हमें नजर आते थे, बहुत सारी मुमासलत हमें नजर आती है. जो पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी इस चीज का इरादा किया था कि इसको हल किया जा सकता है और ये अब टाइम है. जब वो कहते थे कि जी चेंज की बात वो करते थे तो यही कह रहे थे कि जी इसको हम हल कर सकते हैं. जब इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी उसमें भी हमें कुछ चीजें नजर आई, लेकिन एक्शन उससे कुछ डिफरेंट नजर आए.
सही,
टू स्टेट सोल्यूशन की बात उस वक्त भी हमने सुनी थी, तो अब भी मेरा ख्याल है कि प्रेजेंट उसके ऊपर उन्होंने जब दोनों से मुलाकात की है तो एक तरह से इशारा दिया है कि जो है ना टू स्टेट सोल्यूशन की बात की जाए.
लेकिन आपको अगर टू स्टेट सोल्यूशन के रेफरेंस में याद हो तो यहाँ पे जब पहले इसराइली प्राइम मिनिस्टर आए थे सो उनके साथ एक ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने ये भी कहा था कि जरूरी नहीं कि मैं टू स्टेट सोल्यूशन पर ही बिलीव करता हूँ, और फिर उसको लाइटर नोट में ये कहा था कि भले वो टू स्टेट हो या वन स्टेट हो एटलीस्ट इसका वन सोल्यूशन आना चाहिए. सो वो तो टू स्टेट सोल्यूशन से आगे भी जाके देखने की एक तरह से उम्मीद या ख्वाहिश रखते हैं. और दूसरी तरफ महमूद अब्बास जो हैं वो बिल्कुल उसी टू स्टेट सोल्यूशन और प्लस 1967 की जो बॉर्डर्स हैं उनको मेनटेन करने के कायल हैं. तो क्या तब्दीलियाँ आएंगी? ये फोकस और ये एम्फोसिस तो प्रेसिडेंट ओबामा के भी रहा है, जो कि ज्यादा अच्छे कम्युनिकेशनिस्ट भी थे और इंगेज भी कर रहे थे, और वो अगर कामयाब नहीं हुए तो प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे हो सकते हैं?
जी वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो स्टांस हमें अभी नजर आ रहा है ये कुछ डिफरेंट नहीं है. लेकिन एक चीज जो मुझे नजर आती है कि प्रेसिडेंट जो ट्रंप है वो कई हमने चीजें देखी उनके ऐसी स्टेट्स में सामने आती है जो थोड़ी सी अलग होती हैं जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है उसके स्टांस से, और वो ऐसे हमें भी नजर आता है कि कोई ऐसी बात कह जाते हैं कि जो कि पहले वालों ने नहीं की जा होती. यही सिर्फ एक वजह है कि ये जो कहते हैं ना कि जी रिवायती प्रेसिडेंट नहीं है जो कि एक ही लाइन को फॉलो करेंगे और उस चीज को फॉलो करेंगे. सिर्फ एक चीज नजर आती है कि शायद इनकी तरफ से कोई ऐसी चीज सामने आ जाए जो कि रिवायती ना हो और एक आउट ऑफ द बॉक्स ये जाके कोई चीज हमें दे दें. लेकिन इसमें जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उन लोगों को जब तक ये ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि देखें महमूद अब्बास साहब की जो पॉइंट है कि जी 1947 की डिमार्केशन होनी चाहिए, वो इसराइल के लिए कभी भी उसको तस्लीम नहीं करेगा इसराइल. और इसराइल की जो बात है कि वन सोल्यूशन हो, वन पी सोल्यूशन हो, तो वो भी एक इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. तो देखिए बात तो ये है कि दोनों की पोजीशन है, लेकिन जैसा मैं पहले भी अर्ज करता रहा हूँ कि जब निगोशिएशन में आप जाते हैं तो पोजीशन बिल्कुल एक्सट्रीम होती है, लेकिन उसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है ना वो उसके अंदर काफी मार्जिन होता है. तो अब ये इम्तिहान होगा मेरे ख्याल में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का, किस तरीके से उनकी पोजीशन से उनको इंटरेस्ट के ऊपर लाया जाएगा और निगोशिएट किस तरह किया जाएगा. और इसमें मेरा ख्याल है कि जो गैर रिवायती अंदाज है प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो मेरा ख्याल है अगर वो उसको लेके आगे चलते हैं तो वो एक फैक्टर होगा जो मदद कर सकता
है. यही उनका गैर रिवायती होना ये एक वेपन हो सकता है. ईमान इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आप हमें बताइए, आपने ईरान का तज़किरा किया सेक्टेरियन बुनियादों पे डिवाइड का और फिर कि शायद इस वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अपने लिए भी और लिसनर्स के लिए भी, स्पेशली जब हम इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की बात करें तो उसमें ईरान बराह रास्त कितना स्टेक होल्डर है? यानी हम इसका अभी जो कैनवस है वो पूरे मिडिल ईस्ट पे नहीं लेके जा रहे, सिर्फ इसराइल फ़लस्तीन की अगर बात करें उनके तनाज़े की. तो
देखिए उसका जो एक फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि वो बहरहाल एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, और उसकी एक जो आइडियोलॉजिकल पेनिट्रेशन है मिडल ईस्ट के अंदर या साउथ एशिया के अंदर या बाकी ममालिक के अंदर वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है. हम जिस तरह मिडल ईस्ट के तनाजे की बात करते हैं या हम साउथ एशिया में जाते हैं या हम कहीं और जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ आना पड़ता है. उसकी वजह यह है कि हमारी बड़ी कॉमन आइडियोलॉजीज जो है वो इन इश्यूज के साथ कनेक्टेड हैं. बींग अ पाकिस्तानी हमें इस बात का एहसास और याद है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ बड़े हुए हैं. तो इसकी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है वो किसी तरह से भी निगेट नहीं किया जा सकता. और आप एक जगह पे जिस तरह उन्होंने हिजबुल्ला को अभी सऊदी अरेबिया में सिंगल आउट किया, तो अब मेरे ख्याल में उनको ये भी इम्पोर्टेंट होगा कि जो बाकी जो सुनी साइड के ऊपर जो स्टॉन्च आइडियोलॉजीज हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो चीजें चल रही हैं, उनको भी थोड़ा सा कंडेम करना पड़ेगा, बिकॉज उसके बगैर आप उस प्रोसेस को जो है वो आगे लेकर के नहीं चल सकते. लेकिन जहां तक नुमान साहब ने बात की थी कि जी उनका एक गैर रवायती अंदाज है, तो वो मैं उससे बिल्कुल अग्री करती हूँ. एंड एट द एंड ऑफ द डे वी आल्सो हैव टू रिमेंबर दैट ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ बिजनेसमैन.
लेकिन अगर वो गैर रवायती अंदाज यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट हो सकता है?
जी देखिये, अगर आप अभी फॉर इंस्टेंस आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, और तकरीबन $440 million $440 million जो है उसकी एड पर ईयर फॉरन एड जाती है पैलेस्टीनियंस को, ठीक है, 4 billion एड जो है वो जाती है इजरायलीज को. तो आई थिंक के एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेवरेज करके और प्लस जो उनके नए रिलेशन हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग सुनी अरब एलाइज के साथ, उनको यूटिलाइज करके कुछ कंसेशन जो है वो पैलेस्टीनियन की तरफ से भी लाई जा सकती हैं और इजरायलीज की तरफ से भी. एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीस की हम सब बात करते हैं, आपको भी पीस चाहिए, हमें भी पीस चाहिए, बट जब हम नेगोशिएशन टेबल के ऊपर जाते हैं तो फिर हर कोई अपनी टर्म्स की बात करता है. तो उनमें कितनी कंसेशन और कितनी फ्रेजिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकती है ये देखना होगा.
लेकिन एट होम जो सिचुएशन प्रेसिडेंट ट्रंप को है मुख्तलिफ इशूज पे, खा वो रशिया के साथ रशिया का जो इन्फ्लुएंस है इलेक्शन कैंपेन के ऊपर, उससे मुतालिक इन्वेस्टिगेशन हों या बराह रास्त उनके अपने जो इंटरेस्ट या उनके साथ जो इंटीग्रेशन के इल्जाम है, उस पर जो टफ टाइम उनको मिल रहा है, तो वो कोई बड़े लंबे चौड़े प्लेजेस कर सकते हैं कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन के लिए? ये जैसे अपने पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स की आप बात करें, सो वो वहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं जब पार्लियामेंट के अंदर या कैपिटल हिल के अंदर सिचुएशन उनके साथ कोई ज्यादा मुआफिक नहीं है?
ये आप नुमान से सवाल करें.
चलो नुमान पहले आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा, फिर मैं यही सवाल आपसे पूछूं.
रिपीट कीजिएगा प्लीज.
सवाल ये है, ईमान ये कह रही थी और आप वाली बात को इंडोर्स कर रही थी कि चूंकि उनका एक जिस तरीके से वो ट्रेडिशनल अंदाज में और गैर रिवायती अंदाज में चीज़ें करने के कायल हैं, तो शायद यहाँ पे भी वो चीज़ चल सकती है, अप्लाई हो सकती है. तो मेरा सवाल ये था कि जब कैपिटल हिल के अंदर उनके लिए सूरत हाल ज़रा मुश्किल है, मुख्तलिफ है, सो वो ऐसी कोई अग्रेसिव कमिटमेंट भी कैसे कर सकते हैं?
नहीं देखें, अर्थ ये है कि अगर तो हमने सोल्यूशंस की बात करनी है मुख्तलिफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की, और अगर हमने कोई वे फॉरवर्ड मालूम करना है, तो फिर तो देखें हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा. और मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई डर के कोई मूव ले रहे हैं. दो तीन चीजें हैं देखें, अगर जो आपने बात की रशिया के साथ उनका जो स्टांस है, मेरा ख्याल में उनकी जो पॉलिसी होगी मिडिल ईस्ट में, तो अमेरिका के रशिया के साथ रिलेशनशिप उनके मददगार होंगे. देखें सीरिया के अंदर क्या प्रॉब्लम था कि रशिया की एक अलग स्टांस था, यूएस का एक अलग स्टांस था, और वही प्रॉब्लम बन रहा था कि वहां पे जो सोल्यूशन हासिल करने के लिए हमें मुश्किल पेश आ रही थी. लेकिन अगर ये दोनों एक जगह बैठ के सोल्यूशन की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर होगा मिडल ईस्ट के पीस के लिए. और इसी तरह से अगर इकोनॉमी की बात करें तो मेरा ख्याल है उनका जो उनके पास भी जस्टिफिकेशन है जो उनकी पॉलिसीज हैं, तो वो निगोशिएशन के बाद ही उनको कोई ना कोई मामला किया जा सकता है. मेरा ख्याल है इनका, दोबारा मैं उसी बात पे आऊंगा कि जो गैर रिवायती अंदाज है उसको एक दफा मौका दिया जाना चाहिए, ताकि फिर उसके ऊपर जो है ना रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे.
मैं अपने पैनल से पूछूंगा कि वो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि जब भी इस तरह के तनाज़ात अगर तवालत इख्तियार करते हैं, सो अमूमन देखा गया है कि फ्री कैन अपने अपने जो उनके रिवायती मौकफ होते हैं उससे वो पीछे नहीं हटते, वो मामला इसराइल फलस्तीन का हो या यहाँ तक कि पाकिस्तान भारत का हो कश्मीर को देखते हुए. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने पैनलिस्ट से पूछते हैं कि वो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है. एक ब्रेक के बाद.
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमेरात को नशर होने वाला प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत अमरीका का दौरा करने वाले मुमताज पाकिस्तानियों से. ये प्रोग्राम नशर होता है पाकिस्तान में हमारे सुनने वालों के लिए हर जुमेरात को रात 9 से 9:30 बजे तक रेडियो पर मीडियम वेव 972 पर और इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर. पेशकश यास्मीन जमील.
वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम राउंड टेबल में आपका खैर मकदम. मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर हमारे साथ असफर इमाम. बात हम करें मशरक वस्ता में अमन और दाइश को शिकस्त देने के लिए वाशिंगटन की हिकमत अमली पे. और हमारे साथ पैनल में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कामरान बुखारी साहब ने, सीनियर फेलो विद सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी एंड फेलो हैं प्रोग्राम ऑन एक्सट्रीमिज्म ایٹ جارج واشنگٹن یونیورسٹی، اور ہمارے ساتھ ہیں ایمان ملک، واشنگٹن بیسڈ ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ ہیں، یو ایس آئی پی کے ساتھ کنسلٹنٹ ہیں، اور چودھری نعمان سفر، ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی، سعودی عربیہ سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کامران بخاری صاحب، میں اپنے دونوں پینلس سے پوچھ چکا کہ جو ایک آپٹمزم ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہ یہ بہترین ٹائم ہے، ٹلرسن بھی یہی کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر امن آ سکتا ہے، اسرائیل فلسطینی تنازع کا کوئی حل ممکن ہو سکتا ہے. سو ان کے اس آپٹمزم کی بنیاد کیا ہے، اور کیا جو ان کے گیون کہنا چاہیے کہ موقف ہے یا سٹینس ہے دونوں پارٹیوں کا، اس کے اندر رہتے ہوئے حل نکالا جا سکتا ہے یا آؤٹ آف باکس جانا ہوگا؟
تو جہاں تک جو ہے ان کی جو پر امید ٹون ہے اور جو ان کا لہجہ ہے وہ بس لہجے اور ٹون تک محدود ہے وہ آپٹمزم. حقیقت میں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بھیڑوں کا چھتا ہے جس کے اندر وہ ہاتھ ڈال کے تو اپنے آپ کو مزید خراب کریں گے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ دورے پہ گئے ہوئے تھے، اسپیچ دینے میں جو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی کاسٹ نہیں آتی، تو اسپیچز دی جا سکتی ہیں. لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ فلسطینی سائڈ پہ کوئی ایک ایسا گروہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیٹنگ پارٹنر کے طور پہ اسرائیل کو ساتھ بٹھایا جائے. ایک طرف حماس ہے، دوسری طرف فتح ہے. پھر اسرائیل کے اوپر جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ جی آپ 1967 کے بارڈر تک واپس چلے جائیں، وہ اسرائیل کسی صورت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کو کوئی مجبور کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا.
صحیح.
تو پھر ایسے حالات کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کا بھی کوئی پیش رفت ہوگی. یہ بزنس ایز یوزول ہے، یہ بیسکلی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے. اور
جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا ایک کریکٹر ہے، اور جس طریقے سے وہ بات کر جاتے ہیں، لوگ اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو غیر روایتی سیاستدان کہتے ہوئے مارجن بھی دیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے کچھ روٹین سے ہٹ کے سوچا. کم از کم اس دورے میں یا پچھلے دو دن سے جب سے وہ اسرائیل فلسطین اسرائیل کے اندر موجود ہیں، ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں لگتا ہو کہ وہ کچھ الگ سے کوئی حکمت عملی، کوئی اسٹریٹجی رکھتے ہیں، یا وہ بھی جو ایک امریکہ کا روایتی موقف ہے اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں؟
روایتی موقف کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. کسی فرد واحد، نئے فرد واحد کا صدر کے جو ہے عہدے پہ فائز ہونا، یا کسی نئی جماعت کا حکمران جماعت بن جانا، اس سے جو جیو پولیٹیکل حالات ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتی. نیا صدر، نئی حکومت، نئی جماعت، پرانے جماعت، پرانی حکومت، پرانے صدر سے جو ہے وہ ورثے میں چیز لیتی ہے جس کو جیو پولیٹکس کہتے ہیں، اور ان کے پاس بھی وہی وہ نیرو سیٹ آف آپشنز ہوتے ہیں جس میں سے ان کو پالیسی ترتیب کرنی ہے. جہاں تک جو ہے یہ جس قسم کی انہوں نے پر امید باتیں کی ہیں اسرائیلی فلسطینی تنازع کو لے کر، یاد رہے کہ اوباما دور میں بھی یہی بات ہوئی تھی جس وقت مارٹن انڈائک کو بنایا گیا تھا خصوصی جو ہے ریپرزینٹیو اس ایشو کے اوپر. اور اس سے پہلے صدر بش جو تھے ان کے دور میں پہلی دفعہ امریکی انتظامیہ نے یہ بات کی تھی کہ ہم ایک فلسطینی ریاست کے قیام کے خواہاں ہیں. تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیان بازی تک تو یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے، عملی جامہ کون پہنائے گا یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے اندر اس قسم کی کوئی قابلیت یا صلاحیت ہے.
کامران بخاری زیادہ پر امید نہیں ہیں جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ، جس آپٹیمزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی حل لا سکتے ہیں، سیکرٹری ٹلرسن بھی یہی کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں داعش والے اینگل پہ آؤں، میں اپنے دونوں پینلسٹ کا اس سیگمنٹ پہ اختتامی ریمارکس لینا چاہوں گا. نعمان، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب یہ وائنڈ اپ کر رہے ہوں گے اپنے اس ٹور کو مڈل ایسٹ کے، کیا ٹینجیبل قابل ذکر آپ نتیجہ یا ایٹ لیسٹ ڈائریکشن دیکھ سکتے ہیں؟
دیکھیں، ایک تو جو قابل ذکر چیز نظر آئے گی کہ یو ایس اور سعودی عربیہ کے جو ریلیشنز ہیں وہ ایک طرح سے امید نظر آتی ہے کہ دوبارہ ٹریک پر آ جائیں گے، جو کہ پیچھے سرد موری نظر آ رہی تھی تو وہ آ جائیں گے. سعودی عربیہ نے اپنا شو آف پاور کیا کہ میرے پیچھے مور دین 40 اسلامی ملک کھڑے ہوئے ہیں تو میری ویلیو ہے، تو میرا خیال ہے وہ ایک طرح سے کوشش ہوگی کہ اس کو سٹریم لائن کیا جائے دوبارہ. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسرائیل اور فلسطین کا جو آپس کے معاملات ہیں اس پہ مجھے کوئی اس وقت اس سٹیج پہ کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی جس کو ہم کہیں گے جو ٹینجیبل اور بہت بڑی کوئی اچیومنٹ ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دو معاملات ہیں، اس کے معاملے میں اتنا میں زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ بہت بڑی کوئی چیز آ جائے گی. ہاں، سعودی عربیہ کے معاملات کے اوپر ان کی کوئی آپس میں جتنے زیادہ جو ڈیفنس ڈیلز ہوئی ہیں اور سارا کچھ ہوا ہے تو ان کے تعلقات مجھے نظر آتے ہیں کہ واپس شیٹ رائے کے اوپر آ جائیں.
جی، ایمان ملک صاحبہ، کیا ٹینجیبل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے جب وہ یہ دورہ اپنا مکمل کر کے آئیں گے واپس؟ تو
I think a lot of business opportunity for himself, for the US between Saudi Arabia and the United States.
لیکن اسرائیل فلسطین تنازع پہ،
جی لیکن جہاں تک آپ کا گوئنگ بیک ٹو یور فلسطینین اینڈ اسرائیلی ڈائلیما، میرا خیال میں کامران کے ساتھ اگری کرتی ہوں، بیکاز یہ جو چیلنجز ہیں وہ بہت ڈیپ سیٹڈ ہیں، اوور دی ڈیکیڈز چل رہے ہیں، اور وہ صرف کوئی جیوگرافی کی یا سیکٹرینزم کی یا پریکٹیکل ایشوز کی بات نہیں ہے، وہ سائیکولوجیکل ایشوز کی بات ہے. ایک ڈس بلیف ہے دونوں اسرائیلیز اور فلسطینین کمیونٹیز کے اندر، نہ صرف لیڈرشپ میں بلکہ پبلک کے اندر، اور جو بہت گہرا اور ڈیپ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو ایک پاسبلٹی کے اندر ریکریٹ کرنا جو ہے وہ کافی زیادہ ایک چیلنجنگ سا کام ہے. آپ کے بارڈر سیکیورٹی ایشوز، جیروسلم کا مسئلہ، ریفیوجیز، میوچل ریکگنیشن، دیز کانفلکٹس آر ٹو ڈیپ سیٹڈ، اینڈ ان کو ان دو دن کے دورے کے اندر حل کرنا، اور جیسا کہ جیرڈ کشنر نے کہا تھا کہ میں اگلے ہفتے آدھا گھنٹہ جو ہے اس معاملے کو دوں گا اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، تو وہ دیٹ از ناٹ اے پاسبلٹی ایٹ دس پوائنٹ.
جی اب ہم بات کرتے ہیں ذرا داعش، اس سے نمٹنے کے لیے کیا کچھ پلانز ان کے پاس تھے، مسلم دنیا سے وہ کیا توقعات رکھتے ہیں، لیکن چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کریں گے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا جو ٹور ہے مڈل ایسٹ کا، اور اس جس میں وہ فوکس کر رہے ہیں اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے، لیکن اس سے پہلے داعش کو شکست دینے کی انہوں نے بات کی، اور اسلامک سمٹ کے ساتھ، مسلم لیڈرشپ کے ساتھ اور عرب لیڈرشپ کے ساتھ بالخصوص وہاں پہ ان کا جو ایڈریس تھا اس میں اگر ون لائنر ہو تو وہ یہ ہے کہ وہ مسلم دنیا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپس میں متحد ہوں، آپس کے اختلافات کو دور کریں اور مل کے اتحاد کے ساتھ وہ داعش کو نکال باہر کریں اپنے اپنی صفوں سے، اپنے اپنے ملکوں سے، اور سب سے زیادہ کردار ان کو ہوگا اور اس میں جو امریکہ کی مدد درکار ہے، امریکہ بھی اس میں ساتھ ان کے کھڑا ہے. سو داعش کو شکست دینا بھی ان کی انتخابی وعدوں میں سے ایک بڑا اگریسو وعدہ تھا اور بڑی پرائیورٹی تھی، جس کا تعلق نہ صرف جو انٹرنیشنل رول ہے امریکہ کا یا اس کی جو فوجی سطح پہ انگیجمنٹ ہے اس کے ساتھ تھا، بلکہ اس کے جو انٹرنل تھریٹس ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا اس سے مقصود تھا. کامران بخاری صاحب، داعش اس کو شکست دینا، بلکہ داعش کا ایک رد عمل بھی دیکھ لیا برطانیہ میں، داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے وہاں پہ ارینا سینٹر کے اندر جو خودکش حملہ ہوا ہے، اور یہ خودکش حملہ مغرب کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا مختلف بھی ہے اور پریشانی کا بھی سبب ہو سکتا ہے. سو داعش کو شکست دینے کے لیے کیا چیزیں کہنا چاہیے کہ لے آؤٹ ہوئی ہیں ان کی طرف سے؟
دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے پاس کوئی ٹھوس اسٹریٹجی ہے داعش کو شکست دینے کے لیے. وعدہ ضرور کیا ہے، کوشش ضرور کر رہے ہیں وہ، مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب وہ بہت بڑا جو تنازع بن گیا ہے کہ جی روس کی کیا مداخلت تھی الیکشن کے اندر، اپنا ان کے جو ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں صدر ٹرمپ کے، ان کے روس کے ساتھ کیا تعلقات تھے، یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ ایشو ہے، کیونکہ اصل میں روس کے ساتھ جو گفتگو شنید چل رہی تھی وہ اسی ایشو پہ چل رہی تھی کہ کس طریقے سے داعش کا کلا کما کیا جائے، اور اس پہ سودے بازی ہو رہی تھی، اور سودے بازی کا یہ تھا کہ چونکہ امریکہ اسد جو حکومت ہے اس کے ساتھ کسی طرح سے ہاتھ ملا کے کام نہیں کر سکتا، لیکن اسد حکومت کے بعد واحد وہ فورس ہے سیریا کے اندر، گراؤنڈ فورس ہے کہ جو تھیوریٹکلی آئسس کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے. تو پھر ان سے یہ کام کس طرح کروایا جائے، اور پلان یہ تھا کہ روس کے تھرو کروایا جائے، لیکن روس اس کی قیمت مانگ رہا تھا. قیمت یہ تھی کہ یوکرین کے اندر جو ہے وہاں سے جو مغربی مداخلت ہے یوکرین کے اندر جو روس کی پوائنٹ آف ویو سے اس کو ختم کیا جائے. اب یہ ابھی سودے بازی چل رہی تھی تو بیچ میں جو ہے جنرل فلن کا معاملہ آ گیا اور کس کے تعلقات روس کے ساتھ تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کا سارا معاملہ وہیں دھرے کا دھرا رہ گیا. تو جو آئیسس کے خلاف اسٹریٹجی ہے وہ ایک سیکنڈری ہو گئی ہے، اور جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ فرنٹ برنر پہ آ گئی.
آئیسس کے خلاف اسٹریٹجی میں بھی ایون جو سب سے زیادہ کہنا چاہیے کہ توجہ کا مرکز رہا وہ ایران کو آئسولیٹ کرنا، اور ایران کے خلاف ٹون زیادہ استعمال ہوئی، اور وہاں پہ بھی ایک امپریشن یہ دیا گیا کہ جیسے اس جیسے گروپوں کو ایران جیسے ملکوں کی حمایت حاصل ہے. سو یہ چیز مددگار ہو سکتی ہے کیا؟ واقعتاً کوئی ایک پاورفل سنی بلاک بن سکتا ہے جیسے بظاہر کوششیں نظر آ رہی ہیں، اور آپ سعودی عربیہ کی مجوزہ ملٹری الائنس کو بھی اپنے سامنے رکھیے گا. سو اس ریفرنس میں بتائیں کہ کیا یہ سود مند ہو سکتا ہے، پروڈکٹیو ہو سکتا ہے یہ پلان، اگر یہ پلان ہے تو؟
لیکن بائی ڈیفینیشن جو سنی کیمپ ہے وہ انتشار کا شکار ہے. ترکی جو ہے وہ اپنے آپ کو، اور میں سمجھتا ہوں ترکی حق بجانب بھی ہے کیونکہ ترکی کے پاس وہ صلاحیت ہے، دنیا کی 70ویں بڑی اکانومی ہے، نیٹو لیول کی اس کی جو ہے نا ملٹری ہے، تو ترکی اپنے آپ کو سنی دنیا کا، سنی مسلم دنیا کا سربراہ سمجھتا ہے، تصور کرتا ہے، خاص طور پہ مشرق وسطی کے اندر ریجنل ہیجمان کے طور پہ اپنے آپ کو تصور کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اس گول تک پہنچ جائے. سعودی عرب جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسی رول میں دیکھتا ہے، لیکن سعودی عرب کے پاس صلاحیت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ایک یہ اسلامک ملٹری الائنس بنانے کے چکروں میں. اسلامک ملٹری الائنس کا اور جو سنی اتحاد کی جو بات کی جا رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں صرف باتوں کی حد تک ہے، عملی جامہ پہنانا بہت مشکل اف ناٹ ناممکن ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پر
تو آپ کے خیال میں اسرائیل فلسطین ایشو ہو یا داعش ہو، دونوں کے اوپر کوئی بڑی کامیابی یا کوئی بڑا پلان سامنے نہیں آیا ہے؟
جی بالکل نہیں آیا ہے. اور میں بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ جو سنی دنیا کے اتحاد کی بات کی جا رہی ہے، اور جیسے نعمان نے بھی کہا کہ سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں جی میرے پیچھے کتنے ملک کھڑے ہوئے ہیں، دیکھنے میں وہ ساری باتیں بہت اچھی نظر آتی ہیں، لیکن یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی ملٹری الائنس عملی جامہ پہنتی ہے تو یہ پہلے یہ کون طے کرے گا کہ کتنے ملک کتنی فوجیں دیں گے، اس فوج کی کمان کس کے پاس ہوگی، اتھارٹی کس کے پاس ہوگی، اور پھر ان کی افیکٹونیس کیا ہوگی، ان کی ٹریننگ کون کرے گا، ان کے ہتھیار کہاں سے آئیں گے. یہ بہت بڑی گتھی ہے جس کو سلجھانے میں بہت وقت لگے گا.
نعمان سے پوچھ لیں. نعمان آپ سعودی عرب میں ہیں، مجھے بتائیے گا سعودی عرب کو اسلحہ دینے کی بات ہوئی ہے، لمبے چوڑے اگریمنٹ ہیں، سعودی عرب کتنا خوش ہے اس کے اوپر، اور کیا اسی کو داعش سے نمٹنے کی ایک حکمت عملی کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کو امپاور کریں، باقی مسلم دنیا اسپیشلی سنی دنیا سعودی عرب کے پیچھے کھڑی ہوگی، سعودی عرب بھی خوش اور امریکہ بھی شاید اپنے مقصد حاصل کر سکے؟
یہ جو سچویشن سعودی عربیہ کے حوالے سے ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے. دیکھیں یمن کے اندر یہی ان کا اتحاد عمل کر رہا ہے، لیکن وہ کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکا. یمن کی جنگ کے اندر آپ دیکھیں وہ ہم بارڈر یہاں پہ بارڈر کے اوپر حالات دیکھتے رہتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن وہاں سے کوئی راکٹ فائر ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ ان کی کیجولیٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یعنی کہ اس کی افیکٹونیس اگر آپ دیکھیں جو ان کے اتحاد کی، تو وہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک یمن کے معاملات کو کنٹرول نہیں کر پائے. تو وہ آئی ایس آئی ایس اور وہ پورے مڈل ایسٹ کے معاملات کو تو کنٹرول کرنا مشکل ہے. خالی ترکی جس طرح بخاری صاحب نے کہا کہ ترکی کے معاملات اور ہیں، ان کی ڈائنمکس کچھ اور ہیں، وہ ٹھیک بات ہے، ان کے ریزرویشنز بھی ہیں. جو خالی اگر ہم عرب کی بات کریں تو عرب کے اندر بھی کچھ معاملات ہیں.
صحیح.
تو اب قطر کو اگر آپ دیکھیں تو قطر ابھی بھی تھوڑا سا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا الگ سانس ہے، لیکن وہ پھر جب گریٹر عرب یونٹی کی بات آتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے. تو یہ کوئی اتنا زیادہ افیکٹو تو نہیں ہوگا اگر میں اس کو دیکھوں، لیکن یہ ہے کہ ایران کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے. اگر آئی ایس آئی اس کے بارے میں کوئی اسٹریٹجی انہوں نے بنانی ہے تو ایران کے بغیر ان کو آن بورڈ لیے یہ کام نہیں ہو سکتا. اور دیکھیں خالی اگر سنی اتحاد بنا لیں گے تو اس کا دوسرے ممالک اپنی سیکیورٹی، سعودی عربیہ کی اپنی سیکیورٹی ہے، وہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. لیکن فار ایگزامپل اگر آپ جیسا پاکستان کو ہم دیکھ رہے تھے اس کے اندر، وہ ایک طرح سے وہ ایک مکش کا شکار ہے کہ اس کے اندر وہ شامل ہو یا نہ ہو، سپورٹ کرے یا نہ سپورٹ کرے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ان کے بارڈرز کے معاملات ایران کے ساتھ ہیں، دوسرے معاملات اسی طریقے سے.
مجھے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے، آخری دو منٹ ہے. ایمان ملک صاحب آپ ہمیں بتائیے گا آپ کا انالیسس کیا ہے، داعش کے اوپر کیا اسٹریٹجی سامنے آئی، کتنی کارگر ہو سکتی ہے اگر سعودی عرب کو مسلح کرنے سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے، اس ریجن کی بنیادی ریسپانسبلٹی اگر سعودی عرب کو دے دی جائے تو؟
دیکھیں سعودی عرب کو آپ اس چیز کی ریسپانسبلٹی کس طرح دے سکتے ہیں جس چیز کا وہ ریسپانسبل ہے، نمبر ون. نمبر ٹو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کے کریکٹرسٹکس ہیں مڈل ایسٹرن سوسائٹیز کے، وہ دو تین لیولز کے اوپر ہیں. ایک تو ریجیم لیول کے اوپر ہے جو کہ اپنے سروائیول کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، اس کے بعد ایکسٹرنل ایکسپلائٹیشن ہے انٹرنل ویکنسز کی مڈل ایسٹ کے اندر، اس کے بعد آپ کے ڈفرینٹ گروپس ہیں جو کہ ود ان دی نیشنل سیٹ اپ جو ہیں وہ یا سب نیشنل سیٹ اپ کام کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی ایک بالکل ڈیپ لیول کے اوپر انڈیویجول گریونسز ہیں جو کہ ان ڈس فنکشنل اسٹیٹس یا ایلیمنٹس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں. تو یہ اٹس ناٹ اباؤٹ نمبرز، اٹس ناٹ اباؤٹ ویپنز، اٹس ناٹ اباؤٹ انکریزنگ دا نمبر آف ویپنز، اٹس اباؤٹ لائک ہاؤ ڈو یو ٹیکل دوز ڈرائیورز. And those drivers of fragility جو ہیں وہ اتنے strong ہیں کہ ان کو میرا نہیں خیال میں definitely کامران سے بھی agree کرتی ہوں اور نعمان جی بھی جو بات کر رہے تھے کہ جس طرح ایران کو single out کیا ہے، آپ کیسے ان دو communities کا مسئلہ حل کرا سکتے ہیں جبکہ آپ نے ٹوٹی یو نو ایک skewed موقف جو ہے وہ اختیار کر لیا. So it's a very very deep situation جس کا کوئی اس وقت اس دورے کے نتیجے میں حل نظر نہیں.
بہت شکریہ آپ کا ایمان ملک صاحبہ, واشنگٹن بیس ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی ایکسپرٹ کنسلٹنٹ ود یو ایس آئی پی, آپ ہمارے ساتھ تھیں. چودھری نعمان ظفر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ سعودی عرب سے آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور کامران بخاری صاحب سینئر فیلو ود سینٹر فار گلوبل پالیسی, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھے اسفر امام, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.